بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنا عليكم بوكيل واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين صدق الله العلي العظيم۔
عظیم اور دائمی رحمتوں والے خدا کے نام سے، پیغمبر آپ کہہ دیجئے کہ تمہارے پاس پروردگار کی طرف سے حق آ چکا ہے، اب جو ہدایت حاصل کرے گا وہ اپنے فائدے کے لیے کرے گا اور جو گمراہ ہو جائے گا اس کا نقصان بھی اسی کو ہوگا، اور میں تمہارا ذمہ دار نہیں ہوں، اور آپ صرف اس بات کا اتباع کریں جس کی آپ کی طرف وحی کی جاتی ہے، اور صبر کرتے رہیں یہاں تک کہ خدا کوئی فیصلہ کر دے، اور وہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔
یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، آپ کا میزبان گلشن نقوی آج کی دوسری مجلس کی نشریات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے، سلام قبول کیجیے۔ ہماری اس وقت کی نشریات کا باقاعدہ آغاز تلاوت کلام پاک اور اس کے ترجمے سے ہوا۔ آج سورہ یونس کی آیات نمبر 108 اور 109 کی تلاوت کا شرف حاصل کیا قاری جناب احمد میرزادہ نے۔ تھوڑی دیر کے بعد ہم پروگرام گرد و پیش آپ کی خدمت میں پیش کریں گے، اس کے بعد سماعت فرمائیے گا تاریخی معلومات پر مبنی پروگرام یادوں کے چھروکے، پھر نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی خدمت میں پیش کی جائے گی، اور اس کے بعد پروگرام آج کا ایران سنیے گا۔ آج کا ایران کے بعد ہم پیش کریں گے اخبارات کے جائزے پر مشتمل پروگرام آئینہ صحافت۔ آئینہ صحافت کے بعد سعودی عرب میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں سے متعلق ایک پروگرام ہم نے ترتیب دیا ہے، جو ان نشریات میں ہم آپ کی خدمت میں پیش کریں گے، اور اقتصاد نامہ ہمارا اس وقت کی نشریات کا آخری پروگرام ہوگا۔ سامن، یہ تو تھی ہمارے اس وقت نشر ہونے والے پروگراموں کی تفصیل۔ قبل اس کے کہ ہم پروگرام گرد و پیش آپ کی خدمت میں پیش کریں، ریڈیو تہران کی اردو سروس کی فریکوینسیاں نوٹ فرما لیجئے۔ ہماری صبح کی نشریات میڈیم ویو میں 765 اور 1098 کلو ہرٹس پر پیش کی جاتی ہیں، شام کی نشریات آپ شارٹ ویو میں 31 میٹر بینڈ مطابق 9835 کلو ہرٹس اور میڈیم ویو میں 765 کلو ہرٹس پر سماعت فرما سکتے ہیں، اور رات کی تیسری اور آخری مجلس کی نشریات شارٹ ویو میں 49 میٹر بینڈ مطابق 6000 کلو ہرٹس اور میڈیم ویو میں 765 اور 1098 کلو ہرٹس پر پیش کی جاتی ہیں۔ یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور آپ سماعت فرمائیے پروگرام گرد و پیش۔ سامعین، پروگرام گرد و پیش کا آغاز کرتے ہیں خبروں کے ساتھ۔ خبریں لے کر حاضر ہیں ہمارے ساتھی حسین تقوی۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے خاص خبروں کا خلاصہ۔ سانحہ مچھ کے خلاف کوئٹہ میں شیعہ مسلمانوں کا دھرنا جاری ہے، حکومت سے مذاکرات ناکام ہو گئے ہیں، جبکہ لواحقین نے جنازے دفنانے سے انکار کر دیا ہے۔ ہندوستان کی مرکزی حکومت کے زراعت سے متعلق قوانین کے خلاف کسانوں کی تحریک 41 روز بھی جاری ہے۔ کسانوں نے 8 دور کی بات چیت کی ناکامی کے بعد احتجاج مزید تیز کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ ایران نے کہا ہے کہ مقابل فریق کی وعدہ خلافیوں کے بعد 20% تک یورینیم کی افزودگی کا عمل شروع کر دیا ہے۔ پرامن مقاصد کے لیے یورینیم ذخیرہ کرنا ہمارا حق ہے۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ کوئٹہ میں سانحہ مچھ کے خلاف ہزارہ شیعہ مسلمانوں کا دھرنا جاری ہے، اور وہ کانکنوں کی میتیں رکھ کر دھرنے پر بیٹھے ہیں۔ کوئٹہ میں سانحہ مچھ کے خلاف مغربی بائی پاس پر احتجاجی دھرنا جاری ہے۔ دھرنے میں مردوں کے ساتھ ساتھ خواتین بھی بڑی تعداد میں موجود ہیں۔ دھرنے کے شرکا عمران خان کوئٹہ آؤ کے نعرے لگا رہے ہیں۔ کوئٹہ میں انتہائی سرد موسم میں 11 کانکنوں کے صفاکانہ قتل پر یہ احتجاج ہو رہا ہے، اور لواحقین نے میتیں دفنانے سے انکار کر دیا ہے۔ دہشت گردانہ حملے میں شہید ہونے والوں کے ورثا کا کہنا ہے کہ صوبائی حکومت استعفیٰ دے اور حملہوروں کو گرفتار کیا جائے۔ ایم ڈبلیو ایم کے رہنماؤں نے بھی کہا ہے کہ جب تک ہزارہ شیعہ مسلمانوں کے مطالبات پورے نہیں ہو جاتے، اس وقت تک دھرنا جاری رہے گا۔ اس سے پہلے پیر اور منگل کی درمیانی رات وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید احمد اور مظاہرین کے درمیان مذاکرات ناکام ہو گئے تھے، جس کے بعد اب دھرنے پر بیٹھے مظاہرین کا یہ بھی مطالبہ ہے کہ وزیر اعظم عمران خان کوئٹہ آئیں۔ ادھر کراچی میں بھی سانحہ مچ کے خلاف پاور ہاؤس سے ناگن چورنگی جانے والی سڑک پر احتجاج کیا جا رہا ہے۔ احتجاج کی وجہ سے پاور ہاؤس سے ناگن چورنگی جانے والی سڑک کو ٹریفک کے لیے بند کر دیا گیا ہے۔ واضح رہے کہ 3 روز قبل مچھ میں دہشت گردوں نے 11 کانکنوں کو انتہائی صفاکانہ طریقے سے قتل کر دیا تھا۔ شہید ہونے والوں میں 5 افراد ایک ہی گھرانے کے ہیں۔ پاکستان میں اسلامی جمہوریہ ایران کے سفیر محمد علی حسینی نے بھی مچھ دہشت گردانہ واقعے کی مذمت کی ہے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کی انسداد منشیات پولیس کے سربراہ نے کہا ہے کہ ایران منشیات کی اسمگلنگ کی روک تھام کے لیے پڑوسی ملک پاکستان کے ساتھ تعاون بڑھانے کے لیے تیار ہے۔ ایران کی انسداد منشیات پولیس کے سربراہ جنرل مجید کریمی نے منگل کو اسلام آباد میں پاکستان کے وفاقی وزیر برائے انسداد منشیات اعجاز احمد شاہ سے ملاقات میں کہا کہ منشیات کی پیداوار اور اس کی اسمگلنگ میں اضافے کا بنیادی سبب اور مسئلہ طاقتوں کی معاف کیجیے گا اسمگلنگ میں اضافے کا بنیادی سبب بڑی طاقتوں کی موجودگی ہے جو دہشت گردی کے خلاف جنگ کے بہانے علاقے میں داخل ہوئی ہیں اور انہوں نے موت کے سوداگروں کے خلاف مہم کو دشوار بنا دیا ہے۔ سمین اس بارے میں تفصیلات بتا رہے ہیں اسلام آباد سے سید علی رضوی۔
ایران کے انسداد منشیات پولیس کے سربراہ بریگیڈیئر کریمی اپنے دورے اسلام آباد کے دوسرے روز پاکستان کے وزیر انسداد منشیات سے ملاقات کی ہے۔ اس ملاقات میں ایران اور پاکستان کے درمیان مشترکہ میکانزم کے قیام، تجربیات اور انٹیلیجنس اطلاعات کے تبادلہ، نیز مشترکہ تربیتی پروگراموں کے انعقاد اور مشترکہ سرحدی گشت جیسی معاملات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔
پاکستان اینڈ ایران دے موسٹلی پاپی فری ایریاز، تو افغانستان سے جو ڈرگ آتی ہے وہ یورپ میں جانے کے لیے، پوری دنیا کے جانے کے لیے ہم رستہ ہیں، ایران بھی اور ہم بھی، لیکن جب رستے میں چیزیں جاتی ہیں تو پلفریج بھی ہوتی ہے، پھر وہ لوگ بھی افیکٹڈ ہو جاتے ہیں۔ ہمارا اور ایران کا، اگر ہم چاہتے ہیں کہ دونوں ملک اس بیماری سے وہ فری ہو جائیں، تو کوآپریشن از دی اونلی وے، کوآپریشن کریں گے تو ہم فری ہوں گے۔
بریگیڈیئر کریمی نے انسداد منشیات کے حوالے سے ایران کی قربانیوں کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ ایران نے موت کے سوداگروں کا قلاقمہ کرنے کی راہ میں 4000 سے زائد سپاہیوں کی قربانی دی ہے، جبکہ 12000 سے زائد افراد اپنے اعضائے بدن سے محروم ہوئے ہیں۔ انہوں نے گزشتہ سال ایران میں پکڑی جانے والی منشیات کے بارے میں کہا کہ
ما بیش از 980 تن کشفیات سال 2020 مون بوده در جمهوری اسلامی ایران و خب تعداد شهدایی که داشتیم، جانبازانی که داشتیم در این حوزه۔
گزشتہ روز ایران کے انسداد منشیات پولیس کے سربراہ بریگیڈیئر کریمی نے پاکستان کے وزیر داخلہ کے ساتھ ملاقات کے علاوہ مختلف ملکوں کے اینٹی نارکوٹکس افسران کے اجلاس میں بھی شرکت کی تھی۔ انسداد منشیات میں ایران اور پاکستان کے بہتر تعاون دونوں ملکوں کے عوام کو اس چیلنج سے نمٹنے میں مددگار ثابت ہو سکتی ہے۔ سید علی رضوی، ریڈیو تہران، اسلام آباد۔
پاکستان میں کرونا کی دوسری لہر کی شدت میں قدرے کمی واقع ہو رہی ہے، لیکن حکام احتیاطی تدابیر پر بردستور اصرار کر رہے ہیں۔ پاکستانی میڈیا کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹے میں پاکستان میں کرونا کے مزید 1900 سے زائد کیسز سامنے آئے، جبکہ 59 افراد جاں باق ہو گئے۔ پاکستان میں کرونا سے متاثرین کی مجموعی تعداد 4,90,000 سے زائد ہو گئی ہے، جس میں 90% سے زائد یعنی 4,44,000 مریض صحت یاب ہوئے ہیں۔ ہندوستان میں کرونا کے نئے کیسز سامنے آنے کے باوجود فعال معاملات میں مسلسل کمی آتی جا رہی ہے۔ نئی دہلی سے موصولہ رپورٹ کے مطابق ہندوستان میں لگاتار دوسرے دن بھی کرونا وائرس کے تقریباً 16,000 نئے کیسز سامنے آئے، وہیں صحتیاب ہونے والوں کی تعداد میں مسلسل اضافے کی وجہ سے ایکٹیو کیسز کی شرح 2.25% سے کم ہو گئی ہے۔ ہندوستان کی وزارت صحت کی جانب سے منگل کے روز جاری کیے جانے والے اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران 16,375 نئے کیسز سامنے آئے ہیں، جس کی وجہ سے متاثرہ افراد کی مجموعی تعداد 1,03,56,000 سے تجاوز کر گئی ہے۔ پیر کو نئے کیسز کی تعداد 16,504 تھی۔ گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران 29,091 مریضوں کے صحت یاب ہونے والوں کی تعداد بڑھ کر 99,75,000 اور شفایابی کی شرح 96.32% ہو گئی ہے۔ ایکٹیو کیسز کی تعداد 12,917 کے ساتھ کم ہو کر 2,31,000 ہو گئی ہے اور ان کی شرح 2.23% رہ گئی ہے۔ اسی دوران 201 مریضوں کی موت ہونے سے مرنے والوں کی تعداد بڑھ کر 1,49,850 ہو گئی ہے اور شرح اموات اب بھی 1.45% ہے۔ ہندوستان میں زرعی اصلاحات سے متعلق تینوں قوانین کو واپس لینے کے مطالبے کے سلسلے میں کسانوں اور حکومت کے مابین 8ویں دور کی بات چیت میں کوئی فیصلہ نہ ہونے کے بعد کسانوں نے تحریک کو مزید تیزی کے ساتھ جاری رکھنے کا اعلان کر دیا ہے۔ نئی دہلی سے موصولہ رپورٹ کے مطابق کسان رہنما رکیش ٹکیٹ نے صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ حکومت زرعی اصلاحات کے قوانین پر نقطہ وار بات چیت کرنا چاہتی ہے اور اس کا ارادہ اس قانون میں ترمیم کرنے کا ہے، جبکہ کسان تنظیمیں ان تینوں قوانین کو واپس لیے جانے کے اپنے موقف پر قائم ہیں۔ واضح رہے کہ زرعی اصلاحات سے متعلق تینوں قوانین کو واپس لینے اور فصلوں کی کم از کم امدادی قیمت MSP کو قانونی درجہ دینے کے حوالے سے حکومت اور کسانوں کے مابین اگلی میٹنگ 8 جنوری کو ہوگی۔ افغانستان میں امریکی فوجیوں نے دارالحکومت کابل کے جنوب میں واقع صوبے لوگر میں اپنے بڑے فوجی اڈے کو ترک کر دیا۔ کابل سے ہمارے نمائندے کی رپورٹ کے مطابق صوبے لوگر کے مقامی حکام نے اعلان کیا ہے کہ امریکی فوجیوں نے فاپ شنگ نامی اپنے بڑے فوجی اڈے کو ترک کر دیا ہے اور اب یہ فوجی اڈا افغان فوج کے کنٹرول میں آ گیا ہے۔ لوگر میں فوجی حکام کا کہنا ہے کہ امریکہ اور طالبان کے درمیان طے پانے والے سمجھوتے سے قبل تک اس فوجی اڈے میں امریکہ کے تقریباً 600 خصوصی فوجی اہلکار موجود تھے، مگر بعد میں یہ تعداد گھٹ کر 300 تک کم ہو گئی تھی۔ افغانستان کی اعلیٰ قومی مصالحتی کونسل کے سربراہ نے مذاکرات کے آغاز کے ساتھ ہی ملک میں تشدد اور ٹارگٹ کلنگ کے خاتمے کی ضرورت پر تاکید کی ہے۔ افغان نیوز ایجنسی آوا کی رپورٹ کے مطابق افغانستان کی اعلیٰ مصالحتی کونسل کے سربراہ عبداللہ عبداللہ نے افغانستان میں چین کے خصوصی نمائندے لیو جان کے ساتھ مشترکہ پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ افغان حکومت پائیدار اور باوقار امن کے حصول کے لیے سنجیدہ ہے۔ انہوں نے زور دے کر کہا کہ مذاکرات کے ساتھ ہی ملک میں تشدد اور ٹارگٹ کلنگ میں اضافہ قابل قبول نہیں ہے اور تشدد اور ٹارگٹ کلنگ کا سلسلہ ختم ہونا چاہیے۔ سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی کی قدس بریگیڈ کے کمانڈر جنرل قاسم سلیمانی کی شہادت کی پہلی برسی کی مناسبت سے غزہ میں شہید قدس کے زیر عنوان ایک خصوصی پروگرام منعقد ہوا، جس میں اس عظیم شہید کی بیٹی نے فلسطینی قوم کے نام ایک پیغام ارسال کیا ہے۔ زینب سلیمانی نے پیر کے روز اپنے اس پیغام میں کہا ہے کہ شہید سلیمانی نے اپنے بچوں کو دشمن کی شناخت اور فلسطین نیز مسلمانوں کے قبل اول سے محبت سکھائی ہے اور بیت المقدس اور فلسطین ہماری زندگی کے ہر لمحے میں موجود ہیں اور یہ صرف تقریر کا ایک نعرہ یا جہاد کی بندوق کی گولی نہیں تھی بلکہ ہمارے یہ گھرانے کا طریقہ کار ہے۔ ایران کی پارلیمنٹ کے اسپیکر نے کہا ہے کہ یورینیم کی 20% افزودگی کے عمل کے آغاز سے معاہدہ توڑنے والوں کے مقابلے میں ایران کی پوزیشن پہلے سے بھی زیادہ مستحکم ہوگی اور قانون شکنی کی تلافی بھی ہوگی۔ اسلامی جمہوری ایران کی پارلیمنٹ مجلس شورائے اسلامی کے اسپیکر محمد باقر قالیباف نے منگل کو اپنے ایک ٹویٹ میں کہا کہ معاہدے کی خلاف ورزی اور وقت تلف کرنے کا موقع ختم ہو چکا ہے۔ انہوں نے کہا کہ طاقت و توانائی میں اضافے کے ذریعے ظالمانہ پابندیوں کے حصار کو توڑنا اور ان پابندیوں کو بے اثر بنانا ایران کے ایجنڈے میں شامل ہے۔ پارلیمنٹ کے اسپیکر نے ایران کے خلاف امریکہ کے دشمنانہ اقدامات اور یورپ کی جانب سے امریکہ کا ساتھ دیے جانے کے جواب میں ایٹمی سمجھوتے پر عمل درآمد کو معطل کرنے کے اقدامات اور یورپی ممالک کے نام صدر مملکت کے خط کے تناظر میں پابندیوں کے خاتمے کی غرض سے اسٹریٹجک اقدام کے بل کو منظوری دے دی ہے۔ اس بل کی پہلی شق کے مطابق ایران کے ایٹمی انرجی کا ادارہ پرامن مقاصد کے لیے 20% یورینیم کی افزودگی انجام دینے اور سالانہ کم سے کم 120 کلو گرام اندرون ملک ذخیرہ کرنے کا پابند ہے۔ مذکورہ ادارہ اس بات کا بھی پابند ہے کہ پرامن مقاصد کے لیے ملکی ضرورت کا 20% افزودہ یورینیم مکمل طور پر بلا تاخیر فراہم کرے گا۔ ایران کی سپاہ قدس فورس کے ڈپٹی کمانڈر نے عراق میں امریکہ کی حالیہ فوجی نقل و حرکت کو اشتعال انگیزی سے تعبیر کرتے ہوئے خبردار کیا ہے کہ امریکہ نے اگر علاقے کی سلامتی سے کھلواڑ کرنے کی کوشش کی تو پشیمانی پر مجبور ہو جائے گا۔ ایران کی سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی کی سپاہ قدس کے ڈپٹی کمانڈر بریگیڈیئر جنرل محمد اعجازی نے منگل کے روز علاقے میں امریکہ کی فوجی نقل و حرکت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ امریکہ کے اس قسم کے اقدامات سے علاقے میں آگ کے شعلے بھڑک سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔
سامعین، خبریں پیش کر رہے تھے ہمارے ساتھی حسین تقوی، اور اب سماعت فرمائیے ریڈیو تہران کی خصوصی رپورٹ۔ تحریک انصار اللہ نے کہا ہے کہ قطر اور سعودی عرب کے درمیان ہونے والے معاہدے سے پتہ چلتا ہے کہ محاصرے اور جنگ کی پالیسی اب کارگر نہیں رہ گئی ہے۔ انصار اللہ کے ترجمان محمد عبدالسلام نے کہا ہے کہ اب پابندیوں، محاصروں اور جنگ کا دور ختم ہو چکا ہے اور اس طرح کی پالیسیاں کارگر ثابت نہیں ہو سکتی۔ انہوں نے قطر اور سعودی عرب کے درمیان طے پانے والے حالیہ سمجھوتے کے رد عمل میں یہ بات کہی۔ انقلاب یمن کی اعلیٰ کمیٹی کے سربراہ محمد علی الحوثی نے بھی اس سے پہلے ایک خطاب میں اس امید کا اظہار کیا تھا کہ قطر اور سعودی عرب کے درمیان تعلقات کی بحالی اسرائیل کے ساتھ تعلقات قائم کرنے کے لیے انجام نہیں پائی ہوگی، اور یہ یمن کے خلاف جنگ کے خاتمے اور جارحیت کا سلسلہ بند کرنے کا آغاز ثابت ہوگی۔ کویت کے وزیر خارجہ نے پیر کی شب ایک بیان میں سعودی عرب اور قطر کے درمیان بری، بحری اور فضائی سرحدوں کو کھولنے پر اتفاق رائے پیدا ہونے کی خبر دی ہے۔ کویت کے وزیر خارجہ احمد ناصر المحمد الصبا نے کہا کہ امیر کویت شیخ نواف الاحمد الجابر الصباح نے امیر قطر اور سعودی ولی عہد سے اس سلسلے میں انجام پانے والے معاہدے پر دستخط کے بارے میں ٹیلی فون پر بات چیت کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ پیر کی رات سے سعودی عرب اور قطر کے درمیان بری، بحری اور فضائی سرحدیں کھولنے پر اتفاق ہو گیا ہے۔ اس سے قبل کویت کے نائب وزیر خارجہ خالد الجار اللہ نے امید ظاہر کی تھی کہ خلیج فارس تعاون کونسل کا سربراہی اجلاس جو 5 جنوری کو سعودی عرب کے شہر العلا میں ہونے والا ہے، اس میں قطر کے ساتھ مصالحت کے سمجھوتے پر دستخط کر دیے جائیں گے۔ سعودی عرب، متحدہ عرب امارات اور مصر نے جون 2017 میں قطر کے ساتھ اپنے تعلقات ختم کرنے کا اعلان کرتے ہوئے دعویٰ کیا تھا کہ قطر دہشت گردی کی حمایت کرتا ہے، لیکن دوحہ نے اس دعوے کو مسترد کر دیا تھا۔ دوسری جانب سعودی عرب، امریکہ، متحدہ عرب امارات اور چند دیگر ممالک کی مدد سے مارچ 2015 سے یمن پر وحشیانہ حملے کر رہا ہے اور اس کا بری، بحری اور فضائی محاصرہ کیے ہوئے ہے۔ سامن، یہ تھی ریڈیو تہران کی خصوصی رپورٹ، اور اسی کے ساتھ آج کا پروگرام گرد و پیش اپنے اختتام کو پہنچا۔ یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور آپ سماعت فرمائیے تاریخی معلومات پر مبنی پروگرام یادوں کے جھروکے۔
عزیز سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروں کے لے کر حاضر خدمت ہیں. ہاشم علی کا سلام قبول فرمائیں. سامعین، آج کا پروگرام ماضی میں 16 دے 21 جمادی الاول اور 5 جنوری کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے. اکیس جماعت الاول سن 610 ہجری قمری کو 7ویں صدی ہجری قمری کے معروف ماہر لسانیات و علم نحو، ادیب اور فقیہ برہان الدین ابو الفتح علی مترزی نے خوارزم میں وفات پائی. خوارزم شہر اس وقت ایران کا ہی حصہ تھا. علی مترزی سن 536 ہجری قمری میں پیدا ہوئے تھے. مترزی اس زمانے کے لسانیات، حدیث اور تفسیر کے مشہور استاد جار اللہ زمخشری کے ایک ممتاز شاگرد اور جانشین تھے. مترزی کو علم نحو، شاعری، لسانیات اور دیگر ادبی اور دینی علوم میں مہارت حاصل تھی. پانچ جنوری سن 1691 عیسوی کو یورپ میں پہلا نوٹ چھپا اور جاری ہوا. یہ کاغذ کا نوٹ سویڈن کے اسٹاک ہوم بینک نے جاری کیا تھا. اس نوٹ کے چھپنے سے پہلے نقد لین دین میں 4 کونوں والے بڑے سکے استعمال ہوتے تھے. سویڈن میں چھپنے والے ان پہلے کرنسی نوٹوں میں سے چند نوٹ اب بھی موجود ہیں، جن میں سے ایک نوٹ اسٹاک ہوم بینک کے میوزیم میں محفوظ ہے. پانچ جنوری سن 1809 عیسوی کو سلطنت عثمانیہ اور برطانیہ کے درمیان دارڈنیل معاہدے پر دستخط ہوئے. اس معاہدے میں برطانیہ نے مصر سمیت سلطنت عثمانیہ کی تمام سرزمینوں سے قبضہ ختم کرنے اور انخلا کا وعدہ کیا، اور اس کے جواب میں سلطنت عثمانیہ نے اپنے قلمرو میں سرکاری طور پر برطانیہ کے سفارتی حقوق تسلیم کرنے کا وعدہ کیا. برطانیہ نے یہ معاہدہ اس لیے کیا تھا کہ بحر اسود کی طرف سے روسی بحریہ کے ممکنہ حملے کی صورت میں بحر روم میں برطانوی بحری بیڑوں کو تحفظ فراہم کیا جا سکے، کیونکہ اس معاہدے کے مطابق سلطنت عثمانیہ نے وعدہ کیا تھا کہ اس کے زمانے میں کسی بھی جنگی بحری جہاز کو آبنائے بوسفورس اور دارڈنیل سے گزرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی. پانچ جنوری سن 1928 عیسوی کو پاکستان کے پہلے منتخب وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو پیدا ہوئے. ان کا تعلق سندھ کے معروف سیاسی خاندان سے تھا. انہوں نے ابتدائی تعلیم بمبئی میں اور اعلی تعلیم کیلیفورنیا یونیورسٹی، برکلے اور آکسفورڈ یونیورسٹی سے حاصل کی اور پاکستان واپس آ کر عملی سیاست میں حصہ لینے لگے. وہ مختلف ادوار حکومت میں وزیر بھی رہے. 30 نومبر 1968 کو انہوں نے لاہور میں پاکستان پیپلز پارٹی کی بنیاد رکھی. ایوب خان کے بعد یحییٰ خان برسر اقتدار آئے اور انہوں نے ملک میں پہلے انتخابات کروائے تو مغربی پاکستان میں پاکستان پیپلز پارٹی نے بھاری اکثریت سے کامیابی حاصل کی. 5 جولائی 1977 کو ان کی حکومت کا تختہ الٹ دیا گیا. 1977 میں انہیں اپنے دور میں ہونے والے ایک قتل کے الزام میں گرفتار کر لیا گیا. 18 مارچ 1978 کو انہیں موت کی سزا سنا دی گئی اور 4 اپریل 1979 کو راولپنڈی ڈسٹرکٹ جیل میں پھانسی دے دی گئی. 16 دے سن 1338 ہجری شمسی کو ایران کے شہرہ آفاق شاعر اور جدید فارسی شاعری کے بانی علی اسفندیاری نیما یوشیج نے وفات پائی۔ وہ صوبہ مازندران کے ایک گاؤں یوش میں پیدا ہوئے تھے۔ بچپن کے ایام گزارنے کے بعد یوش سے وہ تہران آ گئے اور فرانسیسی زبان کی تعلیم حاصل کی۔ نیما یوشیج کو عربی زبان پر بھی عبور حاصل تھا۔ انہوں نے اپنے ایک معلم کی ترغیب پر شاعری کا آغاز کیا۔ انہیں پورے یقین کے ساتھ جدید فارسی شاعری کا بانی کہا جا سکتا ہے۔ ان کی شاعری نمایاں خصوصیات کی حامل ہے۔ ان کی اہم ترین تخلیق افسانہ ہے۔ سولہ دے سن 1357 ہجری شمسی کو ایران میں غلام رضا ازہاری کی فوجی حکومت ختم ہوئی اور اس کی جگہ شاہپور بختیار حکومت نے ملک کی باگڈور سنبھالی۔ شاہپور بختیار نے ایسے حالات میں اقتدار اپنے ہاتھ میں لیا کہ اسلامی تحریک پورے ایران میں پھیل چکی تھی اور پہلوی حکومت میں کسی میں بھی اس تحریک کا مقابلہ کرنے کی سکت نہیں تھی۔ پہلوی حکومت کے آخری وزیر اعظم شاہپور بختیار نے لوگوں کو مختلف مراعات دے کر عوامی احتجاج کو ٹھنڈا کرنے کی کوشش کی، لیکن بختیار حکومت کے بارے میں امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے پیغام نے انقلاب کی شکست کے لیے شاہی حکومت کی سازش پر پانی پھیر دیا۔ بختیار حکومت تشکیل پانے کے بعد امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے ملت ایران کے نام اپنے ایک پیغام میں فرمایا تھا کہ پوری ایرانی قوم کے لیے میرا اعلان ہے کہ شاہی نظام غیر قانونی اور پارلیمنٹ بھی ناجائز اور غیر قانونی ہے، اور حکومت بھی غاصب، غیر قانونی اور غیر آئینی ہے۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے اس پیغام کے بعد بعض وزارتوں کے ملازمین نے نئے وزیروں کو دفاتر میں آنے سے روک دیا اور عوامی احتجاج بھی جاری رہا۔ بہرحال بختیار کابینہ بھی 5 ہفتے کے بعد ختم ہو گئی۔ بختیار حکومت کے خاتمے کے بعد ایران میں 2500 سالہ شاہی نظام حکومت دم توڑ گیا اور اسلامی انقلاب کامیابی سے ہمکنار ہوا۔ اور اسی کے ساتھ پروگرام یادوں کے جھروکے اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، ابھی آپ تاریخی معلومات پر مبنی پروگرام یادوں کے جھروکے سماعت فرما رہے تھے، اور اب پیش ہے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
کر کے نثار آپ پر گھر بار یا رسول، کر کے نثار آپ پر گھر بار یا رسول، کر کے نثار آپ پر گھر بار یا رسول، اب آ پڑا ہوں آپ کے دربار یا رسول، اب آ پڑا ہوں آپ کے دربار یا رسول، عالم نہ متقی ہوں نہ زاہد نہ پارسا، عالم نہ متقی ہوں نہ زاہد نہ پارسا، ہوں امتی تمہارا گنہگار یا رسول، ہوں امتی تمہارا گنہگار یا رسول، اب آ پڑا ہوں آپ کے دربار یا رسول،
کر کے نثار آپ پر گھر وار یا رسول، دونوں جہاں میں مجھ کو وسیلہ ہے آپ کا، وسیلہ ہے آپ کا، کیا غم ہے گر چہوں میں بہت خوار یا رسول، کیا غم ہے گر چہوں میں بہت خوار یا رسول، اب آ پڑا ہوں آپ کے دربار یا رسول، کر کے نثار آپ پر گھر بار یا رسول، ذات آپ کی تو رحمت و شفقت ہے سر بسر، ذات آپ کی شفقت ہے سر بسر، میں گرچہ ہوں تمام خطاوار یا رسول، میں گرچہ ہوں تمام خطاوار یا رسول، اب آ پڑا ہوں آپ کے دربار یا رسول، کر کے نثار آپ پر گھر بار یا رسول، کیا ڈر ہے اس کو لشکر اسیاں جرم سے، کیا ڈر ہے،
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، ابھی آپ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرما رہے تھے، اور اب پیش ہے پروگرام آج کا ایران۔
آج کا ایران،
عزیز سامعین، ہفتہ وار پروگرام آج کا ایران کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، تہا شمیم کا سلام قبول کیجیے۔ آج کے پروگرام میں ہم گزشتہ سال ایران میں رونما ہونے والے اہم واقعات کا جائزہ لے رہے ہیں، امید کرتے ہیں کہ پروگرام بھی آپ کو پسند آئے گا۔ پروگرام کے آخر تک ہمارے ساتھ رہیے گا۔ سامعین، گزشتہ سال 2020 ایران کے لیے تمام میدانوں میں استقامت اور کوشش و جد و جہد کا سال رہا۔ گزشتہ اسی سال میں دشمنان ایران نے ایران پر اقتصادی، سیاسی اور سیکورٹی کے دباؤ میں شدت کے مقصد سے متعدد منصوبے بنائے اور ان پر عمل کیا۔ اسی سلسلے میں تباہ کن پابندیوں کے ذریعے ایرانی عوام پر اقتصادی دباؤ امریکی ایجنڈے میں شامل ہوا، لیکن جب امریکہ کو زیادہ سے زیادہ کی اپنی پالیسی میں ناکامی کا منہ دیکھنا پڑا اور یہ تسلط پسندانہ پالیسی ایرانی عوام کی استقامت کے سامنے غیر مؤثر رہی، تو پھر اس نے سیکورٹی کے شعبے میں دباؤ کی پالیسی اختیار کر لی۔ لہذا سال 2020 کے ابتدائی ایام امریکہ کی دہشت گردانہ کاروائیوں سے شروع ہوئے۔ امریکہ نے پچھلے سال جنوری کی 3 تاریخ کو ایک بڑی جارحیت کا ارتکاب کیا۔ امریکہ نے سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی کی قدس بریگیڈ کے کمانڈر جنرل قاسم سلیمانی کو شہید کر کے ایک بار پھر ثابت کر دیا کہ وہ دہشت گردانہ کاروائیاں کر کے علاقے میں بدامنی پھیلانے کے در پہ ہے۔ دہشت گرد امریکی فوج کی اس دہشت گردانہ کاروائی میں سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی کی قدس بریگیڈ کے کمانڈر جنرل قاسم سلیمانی اور ان کے 4 ساتھی اور عراق کی عوامی رضاکار فورس الحشد الشعبی کے ڈپٹی کمانڈر ابو مہدی المہندس اور ان کے بعض ساتھی شہید ہو گئے تھے۔ امریکہ نے ایسے جاں باز کمانڈروں کو نشانہ بنایا تھا جنہوں نے دہشت گرد گروہ داعش پر کاری ضربیں لگائی تھیں۔ شہید قاسم سلیمانی کے ذریعے داعش گروہ کی خلافت کے خاتمے کا اعلان ایک بڑا واقعہ تھا جس کا افتخار ایرانی معاشرے میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ثبت ہو گیا۔ شہید قاسم سلیمانی کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ دنیا کے 100 سے زیادہ ممالک نے بہت سے افراد کو داعش کی رکنیت کے لیے اکٹھا کیا اور ان کو تربیت دے کر مسلح کیا تھا تاکہ مشرق اور مغرب کے درمیان محور استقامت میں دراڑ پڑے اور اس محور کے ایک ایک آدمی کا صفایا کر دیں، نیز بالآخر ایران کو صفائی ہستی سے مٹا دیا جائے، لیکن وہ اپنے ناپاک ارادوں میں کامیاب نہیں ہو سکے۔ ملت ایران کے دشمنوں نے ثابت کر دیا ہے کہ وہ اپنے مقاصد حاصل کرنے کے لیے کسی بھی جرم و جہریت سے دریغ نہیں کرتے، چاہے وہ جنرل قاسم سلیمانی کا قتل ہو جو امریکہ، اسرائیل اور سعودی عرب کے حمایت یافتہ دہشت گرد گروہ داعش کی نابودی میں عظیم کردار کے حامل تھے، اور چاہے علمی اور دفاعی میدانوں میں فعال ایرانی سائنسدانوں کا قتل ہو۔ سال 2020 کے آخری ایام میں دشمنان ایران نے ایک اور شرنگیزی کی۔ ایران کے نامور جوہری سائنسداں اور وزارت دفاع کے شعبہ تحقیقات و جدید کاری کے سربراہ ڈاکٹر محسن فخری زادے کو 27 نومبر کو تہران کے ایک مضافاتی علاقے میں دہشت گردانہ حملہ کر کے شہید کر دیا۔ شہید فخری زادے کورونا بیماری کی تشخیص کی کٹیں اور کورونا کی ویکسین بنانے کے منصوبے کی سربراہی سمیت سائنسی اور تحقیقی میدان میں مؤثر خدمات انجام دے رہے تھے۔ ڈاکٹر فخری زادے کی شہادت پر رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنی نے اپنے ایک پیغام میں ایران کے ایٹمی اور دفاعی سائنسداں محسن فخری زادے کی شہادت پر تعزیت اور مبارکباد پیش کی۔ آپ نے شہید فخری زادے کو دفاعی اور ایٹمی شعبے کا ایک ممتاز سائنسداں قرار دیتے ہوئے اس دہشت گردانہ واقعے کے ذمہ داروں کو سخت سزا دیے جانے کے ساتھ ساتھ شہید فخری زادے کی سائنسی اور تکنیکی کاوشوں کو آگے بڑھانے پر زور دیا۔ رہبر انقلاب اسلامی نے فرمایا کہ اس ممتاز ایٹمی اور دفاعی سائنسداں نے، جس کو شقی القلب اور دہشت گرد ایجنٹوں نے شہید کر دیا، اپنی گرا بہا اور عزیز جان سائنس کی ترقی کی خاطر اللہ کی راہ میں پیش کر دی، اور اللہ کی جانب سے ان کا بہترین اجر شہادت کا اعلیٰ مقام ہے۔ دہشت گرد حکومتوں اور گروہوں کے ہاتھوں ایران کے اہم شخصیات اور سائنسدانوں کا قتل کوئی نیا واقعہ نہیں ہے۔ 80 کے عشرے کے اواخر میں تہران میں ہونے والی سلسلہ وار دہشت گردانہ کارروائیوں میں ایران کے کئی ایٹمی سائنسداں شہید ہو گئے تھے، جن کا نام اقوام متحدہ کی ایٹمی توانائی کی عالمی ایجنسی نے اپنی رپورٹوں میں لکھا تھا۔ مجید شہریاری، مصطفیٰ احمدی روشن، مسعود علی محمدی اور داریوش رضائی نژاد ان سائنسدانوں میں شامل ہیں جو دہشت گردوں کے ہاتھوں شہید ہوئے ہیں۔ شہید فخری زادے ان سائنسدانوں میں سے ایک تھے جن کا نام غاصب اسرائیل کے وزیر اعظم بنیامین نتنیاہو کی طرف سے تیار کی گئی فہرست میں شامل تھا۔ امریکہ کے معروف محقق صحافی سیمور ہرش نے اپریل سن 2015 میں نیویارکر جریدے میں اپنے ایک مقالے میں یہ انکشاف کیا تھا کہ ایرانی سائنسدانوں کا قتل امریکہ اور اسرائیل کا مشترکہ منصوبہ ہے، جسے ایم کے او کے عناصر نے انجام دیا ہے۔ وہ خفیہ ذرائع کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ امریکہ نے نیواڈا کے صحرا میں کافی پہلے ہی ایم کے او کے دہشت گردوں کو تخریبی کارروائیوں کی تربیت دی تھی۔ اسرائیل، امریکہ اور برطانیہ کی خفیہ ایجنسیوں کے ریکارڈ سے ثابت ہے کہ مختلف ممالک کے اہم شخصیات کا قتل ان کے مشترکہ اہداف کا حصہ رہا ہے۔ سال 2020 میں جامع ایٹمی معاہدے پر عمل درآمد کی راہ میں امریکہ اور یورپ کی طرف سے مشکلات کھڑی کرنے کا سلسلہ جاری رہا، اور اس طرح یہ سال کشیدگی بھرا سال رہا۔ جامع ایٹمی معاہدہ کئی سال تک چلنے والے بھرپور مذاکرات کا نتیجہ تھا، جس پر بالآخر 14 جولائی سن 2015 کو اسلامی جمہوریہ ایران اور گروپ 5+1 میں شامل ممالک روس، چین، امریکہ، برطانیہ، فرانس اور جرمنی، نیز یورپی یونین کے شعبہ خارجہ پالیسی کے سربراہ نے دستخط کیے تھے۔ امریکہ سن 2018 میں غیر قانونی اور یک طرفہ طور پر جامع اٹمی معاہدے سے نکل گیا۔ اسلامی جمہوریہ ایران نے معاہدے سے امریکہ کے نکلنے کے بعد ایک سال تک اسٹریٹجک صبر پر عمل کیا اور معاہدے میں باقی بچے ممالک کو، خاص طور سے تین یورپی ممالک کو جنہوں نے معاہدے سے امریکہ کے نکل جانے کے بعد کے نتائج کا ازالہ کرنے کا وعدہ کیا تھا، ایٹمی معاہدے میں مذکور اپنی ذمہ داریوں پر عمل کرنے کی ایک مہلت دی۔ یورپی ممالک کی طرف سے جامع ایٹمی معاہدے پر عمل نہ کرنے کے پیش نظر ایران کے اعلیٰ قومی سلامتی کونسل نے جامع ایٹمی معاہدے کی شق نمبر 26 اور 36 کی بنیاد پر معاہدے پر جاری رضاکارانہ عمل کو مرحلہ وار روکنے کا فیصلہ کیا۔ اس فیصلے پر پانچ مراحل میں عمل کیا گیا۔ 5 جنوری 2020 کو پانچویں اور آخری مرحلے پر عمل کا اعلان کیا گیا۔ ایرانی پارلیمنٹ مجلس شورا اسلامی نے بھی ایران کے ممتاز ایٹمی اور دفاعی سائنسداں محسن فخری زادے کی شہادت کے بعد پابندیوں کی منسوخی اور ملت ایران کے حقوق کی پاسداری کے لیے اسٹریٹجک اقدام کے منصوبے کو منظوری دی ہے۔ سال 2020 ایران کے طبی حلقوں کے لیے کورونا بیماری کی وجہ سے جدوجہد کا سال رہا۔ اس میدان میں ایران کی کامیابیوں سے ثابت ہو گیا کہ ملت ایران مشکلات اور دباؤ کے آگے سر تسلیم خم نہیں کرے گی۔ امریکہ ملت ایران پر زیادہ سے زیادہ دباؤ ڈالنے کے سلسلے میں طب کے میدان میں بھی دہشت گردانہ اقدامات کا مرتکب ہوا ہے۔ امریکہ نے سال 2020 میں کورونا کو ملت ایران پر دباؤ ڈالنے کے ایک حربے کے طور پر استعمال کیا۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے عالمی مالیاتی فنڈ IMF کی طرف سے ایران کو قرض دیے جانے کی مخالفت کی اور کورونا ویکسین کی خریداری میں بھی امریکہ نے مشکلات کھڑی کی۔ سامعین، اسی کے ساتھ ہی اس پروگرام کا وقت یہیں پر اپنے اختتام کو پہنچا۔ اگلے پروگرام تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور سامعین اب سماعت فرمائیے ہمارا اگلا پروگرام آئین صحافت۔ عزیز سامعین، پروگرام آئین صحافت کے ساتھ حاضر خدمت ہیں حسین اختر کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، اس پروگرام میں ہم اخبارات اور کچھ نیوز ایجنسیوں کے پر ایک نظر ڈالیں گے۔ آئیے سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں دنیا بھر کے اخبارات پر اور دیکھتے ہیں کہ ان اخبارات نے کن سرخیوں کا انتخاب کیا ہے۔ روزنامہ ایران، فردو میں یورینیم کی 20% افزودگی شروع۔ رائل یوم، جنرل سلیمانی کے قتل کا مقصد پورا نہیں ہوا، ایران آج ایٹمی ہتھیار سے زیادہ قریب، بائیڈن کے قومی سلامتی کے مشیر۔ واشنگٹن پوسٹ، برطانوی عدالت نے جولین اسانج کی حوالگی کی امریکی درخواست مسترد کر دی۔ اور اب اخبارات کی تفصیلات۔ روزنامہ سیاست روز، واشنگٹن کو جمہوریت کا درس دینے کا حق نہیں۔ اخبار لکھتا ہے امریکہ ہمیشہ دوسرے ملکوں میں انتخابات کے نتائج پر اعتراض اور سڑکوں پر ہنگاموں کی ترغیب کرتا ہے، لیکن خود اپنے ملک میں سیاہ فاموں کے احتجاج کو تسلیم نہیں کرتا، اور ٹرمپ حالیہ انتخابات کے نتائج کو جمہوریت کے قتل سے تعبیر کر رہے ہیں۔ پوری دنیا میں امریکی کارکردگی پر غور کرنے سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ وہ مختلف ملکوں میں انتخابات کے نتائج اگر امریکہ کی مرضی کے مطابق نہیں ہوتے تو ہنگاموں کی وسیع پیمانے پر حمایت کرتا ہے، جس کی حالیہ مثالیں وینزویلا اور بیلاروس میں نظر آئی ہیں۔ اسی طرح امریکہ دوسرے ملکوں میں قومیت کی بنیاد پر کیے جانے والے مظاہروں کی بھی خوب حمایت کرتا ہے، لیکن امریکہ کے اندر جمہوریت اور دیگر تمام اصولوں کو پوری طرح سے نظر انداز کر دیتا ہے۔ دنیا اور خود امریکہ میں امریکی حکومت کی جو کارکردگی ہے اس کے پیش نظر امریکہ کو جمہوریت اور انسانی حقوق و آزادی کے بارے میں زبان کھولنے کا بھی حق نہیں ہے۔ القدس العربی، سعودی عرب اور قطر فضائی، زمینی اور بحری حدود کھولنے پر متفق، اس حوالے سے اخبار لکھتا ہے۔ کویت کے وزیر خارجہ احمد ناصر الصباح نے دوشنبے کی شام اعلان کیا کہ سعودی عرب اور قطر بحری، بری، فضائی حدود کھولنے پر تیار ہو گئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ امیر کویت شیخ نواف الاحمد جابر الصباح نے امیر قطر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی اور سعودی عرب کے ولید محمد بن سلمان سے ٹیلی فون پر گفتگو کی ہے تاکہ منگل کے روز سعودی عرب میں ہونے والے سربراہی اجلاس میں معاہدے پر دستخط ہو سکیں۔ انہوں نے کہا کہ تمام متعلق مسائل حل ہو گئے ہیں۔ دریاسنا امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی حکومت کے ایک اعلی عہدیدار نے کہا ہے کہ قطر اور سعودی عرب و تین دیگر ملکوں کے درمیان تین برسوں سے جاری تنازعہ ختم ہو گیا ہے اور منگل کے روز سعودی عرب میں اس سلسلے میں معاہدے پر دستخط ہوں گے۔ اور سامعین، اب نظر ڈالتے ہیں ہندوستان اور پاکستان کی کچھ اہم سرخیوں پر۔ انڈین ایکسپریس، دہلی جانے کے لیے ٹریکٹروں پر کسانوں کی بیٹیاں۔ ڈیلی پاکستان، مندر کی تعمیر کے لیے مولوی شریف سے پیسے ریکور کیے جائیں، چیف جسٹس پاکستان کے ریمارکس۔ روزنامہ جسارت، پاکستان سمیت دنیا بھر میں آج یوم یکجہتی کشمیر منایا جا رہا ہے۔ اور اب کچھ تفصیلی خبریں۔ روزنامہ جنگ، سانحہ مچ، حکومت سے مذاکرات ناکام، ہزارہ برادری کا دھرنا، میتیں دفنانے سے انکار۔ اس ضمن میں اخبار لکھتا ہے، سانحہ مچ، حکومت سے مذاکرات ناکام، ہزاری برادری کا دھرنا، میتیں دفنانے سے انکار۔ وزیر داخلہ شیخ رشید سمیت صوبائی وزراء نے مظاہرین سے ملاقات میں کہا کہ سانحے پر شرمندہ ہیں، آپ شہدا کی تدفین کریں۔ تاہم مظاہرین نے تمام تر یقین دہانیوں کو مسترد کہتے ہوئے وزیر اعظم عمران خان کے کوئٹہ آنے کا مطالبہ کر دیا۔ تفصیلات کے مطابق مچ کے علاقے گشتری میں دہشت گردوں کے حملے میں شہید کارکنوں کے لواحقین اور مجلس وحدت المسلمین کا مغربی بائی پاس پر دھرنا جاری رہا۔ شدید سردی کے باوجود ہزارہ برادری کی خواتین، بچوں اور بزرگوں کی ایک بڑی تعداد دھرنے میں موجود تھی۔ مختلف سیاسی و قبائلی عمائدین نے دھرنے میں شرکت کر کے لواحقین اور ہزارہ برادری سے اظہار یکجہتی کا مظاہرہ کیا۔ ڈپٹی کمشنر کوئٹہ اورنگزیب بادینی اور ایف سی حکام مظاہرین سے مذاکرات کے لیے پہنچے، تاہم مظاہرین نے احتجاج ختم کرنے سے انکار کر دیا۔ روزنامہ سیاست، دیپیندر ہوڈا نے کاشتکاروں کے مطالبات پر بحث کے لیے پارلیمنٹ کا خصوصی اجلاس بلانے کا مطالبہ کیا۔ اس حوالے سے اخبار لکھتا ہے، کانگریس کے راجیہ سبھا کے رکن پارلیمنٹ دیپیندر سنگھ ہوڈا نے پیر کو کہا کہ کاشتکاروں کے مطالبات پر بحث کرنے کے لیے پارلیمنٹ کا خصوصی اجلاس بلایا جائے۔ ہوڈا نے گروگرام کا دورہ کیا جہاں انہوں نے راجیو چوک کے قریب ایک گراؤنڈ میں احتجاج پر بیٹھے کسانوں سے ملاقات کی اور ان کے ساتھ ہمیشہ کھڑے رہنے کی بات کہی۔ ہوڈا نے کہا کہ مرکزی حکومت اپنا تکبر تر کرے اور کسانوں کے مطالبات کو قبول کرے۔ انہوں نے بھارتیہ جنتا پارٹی پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ بھگوا پارٹی مغربی بنگال میں ریلیوں کے انعقاد میں مصروف ہے، لیکن انہوں نے پارلیمنٹ کو بلانے کے لیے کووڈ 19 کا عہد استعمال کیا ہے۔ مظاہرہ کرنے والے مقام پر لوگوں سے خطاب کے دوران ہوڈا نے کہا، لاکھوں کسان گزشتہ 40 روز سے قومی دارالحکومت میں تین سیاہ زرعی قوانین کے خلاف مظاہرہ کر رہے ہیں اور اب تک 50 سے زیادہ کسان شہید ہو چکے ہیں، لیکن حکومت اس پر قائم ہے، حکومت کو ان کی بات سننی چاہیے۔ اور سامعین، پروگرام کے اس حصے میں نیوز ایجنسیوں کی تازہ ترین خبروں کی سرخیوں پر نظر ڈالیں گے۔ ارنا پکڑے گئے آئل ٹینکر کو سفارتی طریقوں سے آزاد کرانے کی کوشش ہے، جنوبی کوریا۔ فارس نیوز ایجنسی، علاقائی عوام سے امریکہ کی دشمنی سہنیوں کی دشمنی سے زیادہ ہے، حزب اللہ۔ اور سومریا نیوز، واشنگٹن نے ایران پر عائد پابندیوں سے عراق کے استثناء کی مہلت 3 مہینے بڑھا دی۔ اور اب کچھ اخبارات کی تفصیلات۔ اور اب کچھ تفصیلی خبریں۔ تسنیم نیوز ایجنسی، پارلیمنٹ کے قانون کے مطابق یورینیم کی 20% افزودگی شروع کر دی ہے وزیر خارجہ۔ وزیر خارجہ جواد ظریف نے ٹویٹ کر کے کہا ہے کہ ایران نے فردو میں یورینیم کی 20% افزودگی کا آغاز کر دیا ہے اور ایران دیگر فریقوں کی جانب سے معاہدے کی پابندی کی صورت میں اپنے قدم واپس کھینچ لے گا۔ انہوں نے ٹویٹ کیا کہ ہم نے اپنے پارلیمنٹ میں منظور ہونے والے قانون کے مطابق 20% افزودگی کو پھر سے شروع کر دیا ہے۔ اس سلسلے میں مناسب طریقے سے IAEA کو اطلاع دے دی گئی ہے۔ ہمارے اقدامات JCPOA کی شق نمبر 36 کے مطابق ہے اور JCPOA کے دیگر اراکین کی جانب سے برسوں کی خلاف ورزی کے بعد اس شق پر عمل درآمد کیا گیا ہے۔ انہوں نے آخر میں لکھا ہے کہ ہمارے قدم دوسروں کی جانب سے اپنے وعدوں پر عمل کی صورت میں واپس ہو جائیں گے۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ آج کا پروگرام آئینۂ صحافت اپنے اختتام کو پہنچا۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور سامعین اب سماعت فرمائیے۔ سعودی عرب میں اقلیتوں کے حقوق کی پامالی کی مناسبت سے ہمارا خصوصی پروگرام، اور سامعین اسی پروگرام کے بعد ہمارا دوسرا اور آخری پروگرام اقتصاد نامہ پیش کیا جائے گا، اور اسی کے ساتھ ہماری آخری دوسری مجلس ختم ہو جائے گی۔ تو لیجیے سماعت فرمائیے ہمارا اگلا پروگرام۔
سمیت سعودی عرب میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کے حوالے سے پروگرام لے کر حاضر خدمت ہیں حسین تقوی کا سلام قبول کیجیے۔ ہمیں امید ہے ہمارا آج کا یہ پروگرام بھی آپ سامعین کی توجہ کا باعث بنے گا۔ سامعین، جس طرح گزشتہ پروگراموں میں عرض کیا تھا کہ بین الاقوامی قوانین میں اقلیتوں کے حقوق کی حمایت کے ارتقائی مراحل سے نشاندہی ہوتی ہے کہ عالمی برادری میں اقلیتوں کے حقوق پر توجہ میں اضافہ ہوا ہے۔ اقلیتوں کے حوالے سے عالمی قوانین کی حمایت کا ذکر بالواسطہ اور بلا واسطہ انسانی حقوق کی متعدد دستاویز میں موجود ہیں۔ اقلیتوں کے تحفظ کے نظام کی بنیاد کسی بھی تعصب کے بغیر رکھی گئی ہے۔ اس لحاظ سے تمام حکومتوں کی سرزمینوں میں موجود اقلیتیں بلا امتیاز تمام انسانوں کی طرح مساوی حقوق کی حامل ہیں اور ان کو عالمی قوانین کے تحت بھی بھرپور حمایت حاصل ہے۔ بین الاقوامی قوانین میں اقلیتوں کے حقوق کو 3 حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے: زندگی کا حق، ثقافتی حق اور اپنی سرنوشت کے تعین کا حق۔ سامعین، اقلیتوں کے گروہوں کے مطالبات میں سے ایک اہم مطالبہ اپنی سرنوشت کے تعین کا حق ہے۔ انسانی حقوق کے عالمی قوانین کے قواعد و ضوابط کی بنیاد پر اقلیتوں کی سرنوشت کا تعین سیاسی، اقتصادی، ثقافتی اور سماجی شعبوں میں ان کی مؤثر شراکت کی صورت میں ہی کیا جا سکتا ہے۔ سرنوشت کے تعین کا حق انسانی حقوق کے بنیادی اصولوں میں سے ہے اور یہ انفرادی اور اجتماعی حق ہے اور اس کا تعلق زندگی کے ہر شعبے سے ہے۔ ایران میں بین الاقوامی حقوق کے پروفیسر ڈاکٹر حسین شریفی تراسکوہی کہتے ہیں کہ عالمی عدالت انصاف سرنوشت کے تعین کے حق کو عوام کا حق سمجھتی ہے اور اس میں حکومتوں کا کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ عالمی عدالت انصاف اس حق کو نو آبادیاتی حکمرانی سے آزادی کا حق سمجھتی ہے، خاص طور پر اس زمانے میں کہ جب سرخ پوست عوام اپنی آبائی سرزمینوں میں نسل پرست گروہوں کے زیر تسلط ہوں۔ سامعین، اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں 1992 میں قومی، دینی، لسانی، نسلی اقلیتوں سے متعلق بیانیہ منظور ہوا۔ اس بیانیے میں اقلیتوں کی شناخت کے حوالے سے حمایت کے نئے قوانین کو شامل کیا گیا۔ اس اعلامیے کے آرٹیکل 2 کے پیراگراف 3 کے مطابق اقلیتوں کی مؤثر شراکت داری کا حق ان علاقوں سے مربوط ہے جہاں وہ مستقل طور پر زندگی بسر کر رہے ہوں۔ اس آرٹیکل کا ہدف و مقصد اقلیتوں کی یکجہتی کے احساس کو مضبوط کرنا ہے تاکہ ان کے اندر اکیلے پن کا احساس نہ ہو اور ملک میں اندرونی استحکام کا تحفظ ہو سکے۔ سعودی عرب کی صورتحال پر غور کرنے سے اس بات کی نشاندہی ہوتی ہے کہ اس ملک کے حکمران اپنے عوام کو اپنی سرنوشت کے تعین اور حق رائے دہی اور مؤثر شراکت داری کے حق سے محروم کیے ہوئے ہیں۔ سعودی عرب کے عوام فقط بلدیاتی انتخابات میں حصہ لے سکتے ہیں کہ ان انتخابات میں بھی 2/3 امیدوار رائج سسٹم کی بنیاد پر منتخب ہوتے ہیں، اسی لیے اس ملک کی اقلیتیں اپنی سرنوشت کے تعین کے حق سے بھی محروم ہیں۔ سامعین، بنیادی طور پر سعودی عرب کے سیاسی اور قانونی نظام میں اقلیتوں کو اپنے سے ہٹ کر اور خطرے کا باعث سمجھا جاتا ہے۔ سعودی عرب کے معاشرے کو سامی نسل، عربی زبان اور خود ساختہ اسلام کے قالب میں ڈھال دیا گیا ہے اور اس وجہ سے لسانی اور مذہبی اقلیتوں کے لیے اس ملک میں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اس درمیان سعودی عرب کا جغرافیائی محل وقوع کچھ اس طرح کا ہے کہ مذہبی اقلیتیں من جملہ شیعوں کو ایک خطرے کے عنوان سے شمار کیا جاتا ہے۔ سعودی عرب کی شیعہ آبادی عراق کے شیعوں کے بعد خلیج فارس کے علاقے میں سب سے بڑی عرب شیعہ آبادی شمار ہوتی ہے۔ سعودی عرب کے شیعہ بہت ہی محرومیت کا شکار ہیں، وہ بھی اس طرح کہ ان کو نہ صرف عملی طور پر امتیازی سلوک کا سامنا ہے بلکہ اس ملک میں ان کو امتیازی قوانین کا بھی سامنا ہے، اور سعودی عرب کے شیعہ روایتی مذہبی آزادی سے بھی محروم ہیں اور چھوٹی اقلیت کے عنوان سے وہ ملک کے امور میں مؤثر شراکت کا مطالبہ بھی نہیں کر سکتے۔ سعودی عرب کے شیعہ تمام اہم حکومتی عہدوں سے محروم ہیں اور وہ اپنے علاقوں سے مربوط امور کو چلانے کا حق بھی نہیں رکھتے۔ سامعین، سعودی عرب کے شیعوں کا اس ملک کی حکومت میں کوئی مقام نہیں ہے۔ کبھی کبھار ایک غیر اہم شعبے میں ایک شیعہ کو کابینہ میں وزیر رکھ لیا جاتا ہے، لیکن اس کے علاوہ کسی بھی اعلی حکومتی عہدے پر شیعوں کو تعینات نہیں کیا جاتا۔ عدلیہ، فوجی افسران، سیکیورٹی اداروں، نیشنل گارڈز کے شعبوں میں اس ملک کے شیعوں کو بھرتی کی اجازت نہیں ہے۔ ایران کی خوارزمی یونیورسٹی کے پروفیسر ڈاکٹر قدیر نصری کہتے ہیں کہ سعودی عرب میں یونیورسٹی انتظامیہ، سفارت خانے اور اہم ادارے وہابیوں کے اختیار میں ہیں۔ الاحساء صوبے میں شیعہ حتیٰ ایک پرائمری اسکول کا نائب ہیڈ ماسٹر بھی نہیں بن سکتا۔ اس قسم کے ماحول میں ترقی کی تنہا شرط سعودی حکومت کے ساتھ وفاداری ہے۔ سعودی حکومت اور وہابی علماء کی اہم ترین مشترکہ خصلت یہ ہے کہ شیعوں کو اپنے سے الگ سمجھتے ہیں اور ان کی ہر قسم کی نیک نیتی کو ایک طرح کی سازش اور بغاوت سمجھتے ہیں۔ سامعین، اقلیتوں کے لیے باہمی شراکت داری کی بنیاد پر سرنوشت کے تعین کے حق کے حوالے سے سعودی حکومت کی بے توجہی سعودی عرب میں شناخت کے مختلف پیمانوں کا باعث بنی ہے۔ علاقائی، فرقہ پرستی پر مبنی مفادات اور قبائلی تعلقات و روابط نے سعودی عرب میں قومی شناخت کو ایک خیالی چیز میں تبدیل کر دیا ہے، اور اس ملک کے باشندے اس بات کو ترجیح دیتے ہیں کہ قومی و ملی بنیاد سے ہٹ کر اپنے آپ کو مذہبی اور قبائلی تعلقات کی بنیاد پر متعارف کروائیں۔ جیسا کہ سعودی عرب میں قومی شناخت کو 3 رکاوٹوں من جملہ وہابیوں کی فرقہ پرستی، سعودی آمریت اور نجدیوں کی علاقائیت کا سامنا ہے، کہ جو باعث بنا ہے کہ قبائلی، حکومتی اور فرقہ پرست
شخصیات نے قومی و ملی حیثیت کو پاؤں تلے رون ڈالا ہے اور قومی مقام و منزلت بے معنی ہو کر رہ گئی ہے۔ حالیہ برسوں میں خاص طور پر اسلامی بیداری کے بعد سعودی عرب کے شیعوں کو ہر دور سے زیادہ سخت ترین حالات کا سامنا ہے۔ سعودی عرب میں پھانسیوں میں اضافہ، اس ملک کے مشرقی صوبے میں شیعوں کی اپنے حقوق کے حصول کی تحریکوں سے وہابیوں کی تشویش کی وجہ سے ہوا ہے، جس میں سر فہرست آل سعود کی حکومت پر تنقید کرنے والے ممتاز اور نامور شیعہ عالم دین آیت اللہ باقر النمر کا سر قلم کیا جانا ہے۔ سمعین، سعودی عرب میں اقلیتوں کے حقوق کے خلاف ورزی کے جاری سلسلے کی وجہ سے 2011 عیسوی میں قطیف شہر سعودی عرب کی حکومت کے خلاف شیعوں کے احتجاجی مظاہروں کا مرکز بن گیا۔ قطیف شہر میں شیعوں کے احتجاجات کے ساتھ ہی 900 افراد کو گرفتار کر لیا گیا اور ان میں سے 300 سے زیادہ افراد ابھی تک جیلوں میں قید ہیں، اور اس میں سے درجنوں افراد کو پرامن احتجاجی مظاہروں میں شرکت کی وجہ سے پھانسی دے دی گئی ہے۔ انہی میں سے ایک علی نمر ہیں کہ جنہیں 2014 میں ایسی حالت میں جب ان کی عمر 17 برس تھی سر قلم کر دیا گیا۔ البتہ اس نقطے کی طرف اشارہ ضروری ہے کہ سعودی عرب میں سماجی اور انسانی حقوق کی خلاف ورزی فقط اس ملک کے شیعوں تک محدود نہیں ہے، بلکہ اہل سنت شہریوں اور غیر ملکی مزدوروں کے ساتھ بھی سماجی اور انسانی حقوق کے خلاف پرتاؤ کیا جاتا ہے۔ سعودی عرب کی حکومت کے اقدامات عام زندگی میں اقلیتوں کی مؤثر شراکت داری کے حق کو سلب کیے جانے کے آئینہ دار ہیں، اور یہ وہ حقوق ہیں جن کا ذکر انسانی حقوق کی بین الاقوامی دستاویزات میں موجود ہے اور حکومتوں کو ان پر عمل درآمد کرنے کا پابند کیا گیا ہے۔ سمن اسلامی انسانی حقوق کے نقطہ نظر سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ بین الاقوامی اسلامی قانون کے نظریات کا تعلق ایک مذہب، معاشرے اور اسلامی ریاست پر مبنی افراد سے ہے۔ اسلامی قانونی نظام میں تمام مسلمان اگرچہ مختلف قومیتوں کے حامل ہوں، مسلم امہ تصور کیے جاتے ہیں، یعنی ان کا تعلق ایک مذہب پر مبنی شہریت پر ہوتا ہے۔ اس بنیاد پر ایک مسلمان دنیا کے کسی بھی کونے میں زندگی بسر کرتا ہو، کسی بھی حکومت کی شہریت رکھتا ہو، بحیثیت امت اس کا تعلق ایک مذہب پر مبنی اسلامی معاشرے سے ہے۔ یہ تعلق اسلامی حکومت کو اس بات کا پابند کرتا ہے کہ وہ دنیا کے ہر کونے میں مسلمانوں کی حمایت کرے۔ اسلامی قانونی نظام میں مذہبی اقلیت کا تعلق ان افراد پر ہے کہ جو یہودی، عیسائی اور زرتشتی مذاہب کی پیروی کریں اور وہ اہل کتاب کے عنوان سے پہچانے جاتے ہوں۔ اسلام حکومت اسلامی کے قلمرو میں مختلف مذہبی اقلیتوں کے درمیان پرامن بقائے باہمی کی بنیاد پر زندگی بسر کیے جانے کا خواہاں ہے کہ جو حکومت اسلامی اور مذہبی اقلیتوں کے درمیان طے پانے والے ضمنی معاہدے کی بنیاد پر ہو۔ درحقیقت ضمنی معاہدے کی بنیاد پر ہی مذہبی اقلیتوں کو مراد اور قانونی تحفظ حاصل ہوتا ہے۔ یہی چیز اسلامی حکومتوں کی ذمہ داری کو دو چندان کر دیتی ہے۔ جب تک وہ اپنے وعدے پر قائم رہیں گے، اسلامی حکومت کی طرف سے ان کی حمایت کی جاتی رہے گی۔ اس کے مطابق اقلیتوں کو مذہبی آزادی، عدالتی آزادی، رہائش کی آزادی، معاشی سرگرمی اور تجارتی تعلقات کی آزادی اور مذہبی اقلیتوں کے ساتھ مسلمانوں سے شادی کا حق ہے۔ سعودی عرب نے نہ صرف غیر مسلم مذہبی اقلیتوں کے لیے ان حقوق کی خلاف ورزی کی ہے، بلکہ اس نے اسلامی معاشرے کا حصہ بننے والے شیعوں کے بنیادی حقوق کی بھی بڑی حد تک خلاف ورزی کی ہے۔ سعودی عرب کی حکومت نے بھی ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت غیر ملکی یا رہائشی تارکین وطن اور مزدوروں کے حقوق کی خلاف ورزی پر مبنی اقدامات اٹھائے ہیں۔ انسانی حقوق کی نگراں تنظیم ہیومن رائٹس واچ کا کہنا ہے کہ سعودی سیکیورٹی فورسز نے 35 ایتھوپیا کے عیسائیوں کو گرفتار کیا ہے، جن میں 29 خواتین بھی شامل ہیں۔ یہ لوگ اپنی عید کے موقع پر مخصوص عبادت میں مشغول تھے کہ جب انہیں سعودی حکومت نے گرفتار کیا تھا۔ ان افراد کی گرفتاری کے بعد ان سے پوچھ گچھ کی گئی اور ان کے مردوں کو آل سعود سیکیورٹی فورسز نے شدید طور پر تشدد کا نشانہ بنایا۔ اقلیتوں خصوصاً شیعوں کے ساتھ سعودی اہلکاروں کے برتاؤ کی مثالوں کی جانچ پڑتال سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ یہ طرز عمل بین الاقوامی دستاویزات اور قواعد کی خلاف ورزی کرنے کے علاوہ اسلام میں اقلیتوں کے بنیادی حقوق کے منافی ہے۔ ایک متفقہ آئین کی عدم دستیابی کے سبب سعودی عرب میں آل سعود کا خاندان اپنے ذاتی سلیقے کی بنیاد پر حکمرانی کرتا ہے، جس کی وجہ سے اس ملک میں سعودی شہریوں خصوصاً اقلیتوں کو ہر طرح کے امتیازی سلوک کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ سعودی عرب میں مذہبی اقلیتوں کے حقوق کی خلاف ورزی اور ان کو مؤثر شراکت داری کے حق سے محروم کرنے کو وسیع پیمانے پر دیکھا جا سکتا ہے، جس میں مذہبی رسومات پر پابندی، مذہبی مقامات کی تعمیر و بحالی پر پابندی اور ان کی سرکاری عہدوں تک رسائی پر پابندی اور تعلیمی سہولیات سے محرومی اور عدالتی نظام سے ان کو الگ تھلگ رکھنا شامل ہیں۔ سامعین، اسی کے ساتھ ہی پروگرام یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے۔ یہ پروگرام سحر اردو ٹی وی کی پیشکش ہے، جسے ہم اپنے سامعین کے استفادے کے لیے پیش کر رہے ہیں۔ اصلی پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے آپ سحر اردو ٹی وی کی ویب سائٹ urdu.sehrtv.ir سے رجوع کر سکتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام اقتصاد نامہ کے ساتھ اظفر کاظمی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، پروگرام اقتصاد نامہ میں ہم ہر ہفتے ایران، خطے اور دنیا کی اقتصادی صورتحال کا مختصر سا جائزہ لینے کی کوشش کرتے ہیں، اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ 2020 ختم ہو گیا ہے اور 2021 شروع ہو گیا ہے، تو ہم اس حوالے سے بھی کچھ نہ کچھ بات چیت کریں گے، اور مختلف ماہرین معاشیات کے انٹرویوز بھی پروگرام میں شامل رہتے ہیں، اور بعض معاشی موضوعات پر بھی ہم آپ کو رپورٹیں دکھاتے ہیں۔ تو یہ سب کچھ آج کے پروگرام میں بھی شامل ہے۔ تو پروگرام کا آغاز ہم ایران اور خطے کے بارے میں بعض اہم اقتصادی خبروں سے کر رہے ہیں۔
گزشتہ 9 مہینوں کے دوران ایران نے 6 ملین ٹن زرعی اجناس برآمد کی۔ آئی ٹی آئی ریلوے لائن کا شاہراہ ریشم سے منسلک ہونا ایران کی جانب سے پابندیوں سے بچنے کا نیا راستہ۔ افغانستان کے وزیر تجارت کے خوف ہرات ریلوے لائن کو چابہار بندرگاہ سے منسلک کرنے کی اپیل۔ ایران کے وزیر زراعت کاظم خوازی نے کہا ہے کہ گزشتہ 9 مہینوں کے دوران ایران نے 6 ملین ٹن سے زائد کی زرعی اجناس برآمد کی ہیں، کہ جو گزشتہ سال کے اسی عرصے کی نسبت وزن کے لحاظ سے 22% اور قدر و قیمت کے لحاظ سے 20% زیادہ ہیں۔ انہوں نے کہا کہ کورونا وائرس کی وجہ سے پیدا ہونے والی تمام تر مشکلات اور ایران پر آئے سخت ترین پابندیوں کے باوجود یہ کامیابی حاصل ہوئی ہے۔ انہوں نے ایرانی پھلوں کی برآمدات کے بارے میں کہا کہ گزشتہ 9 مہینوں کے دوران 8,89,000 ٹن پھل برآمد کیے گئے، جو وزن کے لحاظ سے 38% اور قدر و قیمت کے لحاظ سے 43% زیادہ تھے۔ اسلام آباد، تہران، استنبول، آئی ٹی آئی ریلوے لائن کو 2021 میں بحال کرنے کا پروگرام ہے، اور یہ ریلوے لائن چین کی شاہراہ ریشم کے ساتھ منسلک ہو جائے گی۔ اس سے ایران کو امریکی پابندیاں ناکام بنانے میں مدد ملے گی۔ جاپان کے ایک اخبار نے اپنی رپورٹ میں لکھا ہے کہ ترکی، ایران اور پاکستان کی حکومتیں آئی ٹی آئی ریلوے لائن کو 2021 میں بحال کریں گی۔ توقع کی جا رہی ہے کہ آئی ٹی آئی ٹرانزٹ ریلوے لائن چین اور ترکی کے درمیان ریلوے لائن کی تعمیر سے چین کے نئے شاہراہ ریشم منصوبے سے منسلک ہو جائے گی۔ یہ راستہ 6,540 کلومیٹر طویل ہے، اس میں سے تقریباً 1,950 کلومیٹر ترکی میں، 2,600 کلومیٹر ایران میں اور 1,990 کلومیٹر پاکستان میں ہے۔ افغانستان کے وزیر صنعت و تجارت نثار احمد فیضی نے خواف ہرات ریلوے اور ایران کے رابطہ راستے کو افغانستان کے عوام اور تاجروں کے لیے ایک بڑی کامیابی قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ اس ریلوے لائن کے چابہار زاہدان ریلوے سے منسلک ہونے سے ایران کے ساتھ مشترکہ تجارت کو فروغ دینے کا ایک نیا باب کھلے گا۔ انہوں نے کہا کہ چابہار بندرگاہ کے ذریعے چین اور ہندوستان کے لیے افغانستان کے برآمدات سے متعلق پیسے وصول کرنے میں مشکلات اور بینکنگ کے مسائل کا سامنا تھا کہ جس کی وجہ سے ہماری ٹرانزٹ سرگرمیاں سست پڑ گئی تھیں۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم نے اس بارے میں امریکیوں سے بات کی تھی اور ان کا کہنا تھا کہ چابہار بندرگاہ امریکی پابندیوں سے مستثنا ہے اور چابہار میں بینکنگ کا مسئلہ آئندہ چند روز تک حل ہو جائے گا اور ایران کے اس اہم بندرگاہ کے ذریعے افغانستان کے ٹرانزٹ تجارت کے راستے میں کوئی بھی رکاوٹ نہیں ہوگی۔
ناظرین 2020 گزر گیا اور اس سال میں بھی ایران پر شدید ترین اقتصادی پابندیاں عائد رہیں، لیکن ایرانی اقتصاد نے ان پابندیوں سے اپنے آپ کو بچانے کا راستہ نکالا اور اپنی داخلی پیداوار کو مضبوط بنا کر ایران نے اقتصادی ترقی کی۔ پیش خدمت ہے یہ رپورٹ۔
امریکی اخبار وال اسٹریٹ جرنل نے ایک رپورٹ میں لکھا ہے کہ ایران کے اقتصاد نے امریکہ کی 2 سال کی سخت پابندیوں کے سامنے استقامت کا مظاہرہ کیا ہے اور وہ اس وقت بحالی کی جانب گامزن ہے۔ اس امریکی اخبار کی رپورٹ کے مطابق اس وقت ایرانی کمپنیاں اور فیکٹریاں ایسی مصنوعات تیار کر رہی ہیں کہ جو ایک عرصے سے ایران درآمد کر رہا تھا۔ حتیٰ چھوٹی کمپنیاں اور فیکٹریاں بھی مزید ملازمین بھرتی کر رہی ہیں۔ الجزیرہ چینل نے بھی ایک رپورٹ میں امریکی پابندیوں کی وجہ سے ایران میں کاروبار کو درپیش بعض مشکلات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ سخت اور دشوار حالات کے باوجود وہ اب تک اس بحران سے بچ نکلنے میں کامیاب رہے ہیں۔
جی ناظرین، اسی موضوع کے بارے میں ہم نے خیالات معلوم کیے ہیں ایران کے مشہور ماہر معاشیات جناب مرتضی مکی کے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ وہ اس موضوع کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ جی،
ڈیموکریٹ پارٹی کے جو بائیڈن کی کامیابی کے بعد امریکہ میں بہت ہی کھل کر اب اس موضوع پر بات چیت ہو رہی ہے کہ ٹرمپ کی حد درجہ دباؤ کی پالیسی جو اسلامی جمہوریہ ایران کے خلاف اس نے اپنائی تھی وہ ناکامی سے دو چار ہو چکی ہے۔ وال اسٹریٹ جرنل نے بھی اپنی حالیہ رپورٹ میں اس نقطے پر توجہ دلائی ہے کہ اسلامی جمہوریہ ایران نے بہت اچھی طرح امریکہ کی میکسیمم پریشر پالیسی کا مقابلہ کیا ہے اور یہ جو امریکہ کی ظالمانہ پابندیاں تھیں اپنی بہتری کے لیے اسے استعمال کیا، اپنی جو صنعتیں تھیں اسے مضبوط بنایا اور دیکھا گیا کہ 45 سے 55% پیداوار ایران کے اس ہی دوران بڑھی ہے اور یہ چیز بالخصوص زرعی شعبے میں دیکھی گئی ہے جہاں پر بہت زیادہ صلاحیتیں موجود ہیں۔ تقریباً کہا جا سکتا ہے اس شعبے میں کسی غیر ملکی پیداوار کی ایران کو ضرورت ہی نہیں ہے۔ یہی سلسلہ دیکھا جا رہا ہے ایران کے دوسرے شعبوں کے جو اقتصادی صلاحیتیں ہیں ان میں بہت زیادہ رہی ہیں اور امریکہ اسی کے بنا پر گزشتہ 3 سال میں اپنی میکسیمم پریشر پالیسی میں ناکام رہا ہے۔ امریکہ کا یہ تصور تھا کہ یہ جو حد درجہ پریشر کی پالیسی ہے اس سے اسلامی جمہوریہ ایران مذاکرات پر مجبور ہو جائے گا اور ان کے جو کہہ سکتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ ایران کے مفادات کو نقصان پہنچانا اور ایران سے کو استحصال کرنے کی جو ان کی پالیسی رہی ہے وہ کامیاب ہو جائے گی، لیکن ایسا نہیں ہوا اور ایران نے جو اپنے استقامت دکھائی ہے سلسلہ ہی دوسرا ہو گیا۔ دوسری طرف جو چیز دیکھی گئی وہ یہ تھی کہ ٹرمپ کی یعنی جو پالیسیاں ناکام رہی ہیں اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ امریکہ اور یورپی جو اس کے اتحادی تھے ان میں اختلاف پیدا ہو گیا اور جو بین الاقوامی سطح پر بھی دیکھا گیا کہ امریکہ الگ تھلگ پڑ گیا۔ ٹرمپ نے 2 بار کوشش کی کہ اپنے ظالمانہ اقدامات کو اقوام متحدہ اور سلامتی کونسل کے ذریعے ایران پر مسلط کرے لیکن اس میں بھی ناکام ہو گیا. پھر 18 اکتوبر کو ایران کی اصلاح جاتی پابندیوں کو کی مدت میں توسیع کرنے کی کوشش کی, اس میں بھی ناکام ہو گیا. اور صرف ڈومینیکن ریپبلک, ایک بہت ہی چھوٹا سا ملک, اس نے اس کی حمایت کی اور بہت سنگین شکست امریکہ کو ملی. امریکہ نے دوسری بار کوشش کی کہ قرارداد 22-31 کے ذریعے ایران پر پابندیاں عائد کرے, اور اس بار نہ چین, نہ یورپی ممالک, نہ روس, کسی نے بھی اس کا ساتھ نہیں دیا, اور بین الاقوامی سطح پر دوسری بڑی شکست امریکہ کو ملی. اور یہ خود دکھاتا ہے کہ ایران کس حد تک امریکہ کی پابندیوں کے مقابلے میں ڈٹ چکا ہے, اور اس میں تحمل اور بڑھ گیا ہے, اور طاقت میں بھی اس کے اضافہ ہو گیا ہے. یعنی سیاسی میدان میں بھی امریکہ کو شکست دی اور اقتصادی میدان میں بھی شکست دی ہے. اور 20 جنوری کے بعد جب بائیڈن عہدہ سنبھالیں گے, دیکھا جائے گا کیا صورتحال ہونی ہے. بہرحال اگر ایٹمی معاہدے میں وہ بلا شرط واپس آ گئے جو ایران کی ڈیمانڈ ہے, تو یقیناً صورتحال بہتر ہو سکتی ہے. لیکن اگر ٹرمپ کا ہی طریقہ کار اختیار کرنا چاہا بائیڈن نے, تو پھر صورتحال اور پیچیدہ ہو سکتی ہے. اسلامی جمہوریہ ایران نے واضح طور پر کہہ دیا ہے کہ امریکہ اگر واپس آ گیا ایٹمی معاہدے میں اور اپنے جو تمام شقیں اس پر عمل درآمد کیا, تو ایران بھی لوٹ آئے گا, ورنہ پھر صورتحال الگ ہوگی. اور اس سلسلے میں دیکھتے ہیں کہ امریکہ کس حد تک شفاف عمل کرتا ہے.
جی بہت بہت شکریہ. یہ تھے جناب مرتضیٰ مکی. اور چلتے ہیں اپنے اگلے موضوع کی جانب, اور یہ ہے ایران میں کاسمیٹکس کی صنعت جو تیزی کے ساتھ فروغ پا رہی ہے. اور ایرانی کاسمیٹک مصنوعات اپنی اعلیٰ کوالٹی کی بنا پر نہ صرف ملک کے اندر پسند کی جا رہی ہیں بلکہ دوسرے ممالک کو بھی برآمد کی جا رہی ہیں.
کاسمیٹکس کا شمار ان مصنوعات میں ہوتا ہے کہ جن کی عوام میں بہت مانگ ہے. سارے ممالک کوشش کرتے ہیں کہ اپنے ثقافتی تنوع, داخلی مارکیٹ کی طلب اور برآمدات کے فوائد کے مطابق کاسمیٹکس کی صنعتوں کو قائم کریں. ایران میں کاسمیٹکس کے شعبے اور اسی طرح ڈٹرجنٹ کے شعبے کی پیداوار داخلی ضروریات سے زیادہ ہیں. ایران میں ان کے 240 پیداواری کارخانے کام کر رہے ہیں کہ جن میں تقریباً 50,000 افراد براہ راست کام میں مصروف ہیں, جبکہ بالواسطہ طور پر 440,000 سے زائد افراد ان سے وابستہ ہیں. اور کورونا وائرس کے پھیلاؤ اور ان اشیاء کی طلب میں اضافے کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کی تعداد میں اضافہ بھی ہوا ہے. ایران کے ڈٹرجنٹ اور کاسمیٹکس کی صنعتوں کا شمار ان صنعتوں میں ہوتا ہے کہ جو دوسرے ممالک سے بہت ہی کم وابستہ ہیں اور سرمایہ کاری کے لیے بہت زیادہ پرکشش ہیں. ایران کورونا وائرس کے پھیلاؤ سے پہلے کئی $100 ملین مالیت کی اشیاء برآمد کرتا تھا, لیکن 2020 میں ان کی برآمدات میں کمی واقع ہوئی اور یہ کم ہو کر $22 ملین رہ گئیں. ایران کی کاسمیٹکس مصنوعات دنیا کے 21 ملکوں کو برآمد کی جاتی ہیں, جن میں افغانستان, برطانیہ, آذربائیجان, کینیڈا, آسٹریا, ہانگ کانگ, عمان, متحدہ عرب امارات, روس, عراق, بحرین, ترکی, آرمینیا اور قزاقستان وغیرہ شامل ہیں. ایران کی کاسمیٹکس مصنوعات اپنے اعلیٰ معیار کی بنا پر علاقائی مارکیٹوں میں بہترین پوزیشن کی حامل ہو سکتی ہیں.
جی ناظرین, اور اب پاکستان کا رخ کرتے ہیں جہاں حکومت نے صنعتی پیداوار کو بڑھانے کے لیے بہت سے اقدامات کیے ہیں اور ان کے کیا نتائج سامنے آ رہے ہیں. اس بارے میں جب ہم نے معلوم کیا پاکستان کے معروف صنعتکار جناب میاں زاہد حسین سے, تو پاکستان میں صنعتی پیداوار میں اضافے کے حوالے سے ان کا کہنا تھا.
دیکھیں, کرونا کے باوجود ایکسپورٹ میں جو اضافہ ہے, 4-5 مہینے بند رہا اور سپلائیز نہیں ہو سکیں, اسی طریقے سے جو پوری باقی ورلڈ جو ہے وہ بند رہی, تو ان کے یہاں بھی جو شپمنٹس ہیں نہیں پہنچ سکیں, تو اب وہ کچھ ڈیمانڈ جو ہے وہ سامنے آ رہی ہے. اب وہ جو ڈیمانڈ ہے اس کو ہمیں پورا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. اسی طریقے سے چائنا کا جو ابھی تک کچھ ٹریڈ بیریئرز ان کے اوپر جو لگائے گئے ہیں امریکہ وغیرہ یورپین کنٹریز کی طرف سے, تو اس کی وجہ سے وہ تھوڑا سا ہمارے پاس اس کا ایڈوانٹیج مل رہا ہے. اسی طریقے سے انڈیا میں ابھی تک کووڈ کنٹرول میں نہیں ہے, بنگلہ دیش میں کنٹرول میں نہیں ہے, تو بنگلہ دیش کے آرڈر, انڈیا کے آرڈر, چائنا کے آرڈر, یہ اس کے آرڈر جو ہیں ہمارے پاکستان میں آ رہے ہیں, اور اس کی وجہ سے ہماری جو ٹیکسٹائل انڈسٹری اس وقت ہے وہ اس وقت بوم پہ ہے. ابھی میں نے فیصل آباد کا وزٹ کیا تھا, فیصل آباد کی میں نے دیکھا کہ اس میں تمام کیپیسٹی ان کی جو ہے وہ اپریل تک کی تمام سولڈ آؤٹ ہے. اسی طریقے سے کراچی میں, فیصل آباد میں, گجرانوالا میں, جہاں جہاں بھی ٹیکسٹائل سیکٹر ہے وہ بڑا اچھا اس وقت پرفارم کر رہا ہے اور ان کے پاس بہت آرڈر آ رہے ہیں. اور اس میں نے جیسے کہ کہا کہ ایڈوانٹیج ان کو چائنا کا اور بنگلہ دیش اور انڈیا کی وجہ سے ان کے پاس آرڈرز آ رہے ہیں اور وہ بڑے ہیپی ہیں اس وقت جو سچویشن ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ سیزن ہمارا جو ہوگا ٹیکسٹائل سیکٹر کا وہ بڑا اچھا جائے گا. اور ونس اگر آپ کسی کسٹمر کو لے لیتے ہیں, اس کو اپنے ساتھ ریلیشن شپ بنا لیتے ہیں, تو وہ پھر آپ کے لانگ لاسٹنگ ریلیشن شپ ہیں جو آپ کے وہ اس کے ساتھ چلتے رہتے ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ یہ جو ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپارچونیٹی ہمیں ملی ہے اس سے ہمیں بھرپور فائدہ اٹھانا چاہیے. پالیسیاں گورنمنٹ کی بہت اچھی ہیں, اسٹیٹ بینک کی پالیسیز بہت اچھی ہیں, اسٹیٹ بینک کی پرفارمنس بہت اچھی ہے. اسٹیٹ بینک فوری طور پہ پروایکٹیولی ریئیکٹ کر رہا ہے اور یہ چیزیں ہم نے پہلے نہیں دیکھی. پہلے اسٹیٹ بینک کی جو سچویشن تھی وہ بڑی سلگش ہوتی تھی اور وہ رسپونڈ نہیں کرتے تھے, مگر ابھی ہم نے دیکھا ہے کہ اسٹیٹ بینک بڑا پروایکٹیولی کام کر رہا ہے اور ان میں بڑی اچھی اچھی پالیسیز ہیں. اور بہت ساری چیزیں جو ہیں ہم نے اسٹیٹ بینک کو ہم آج ریکمینڈ کرتے ہیں, کل ان کے اوپر عمل شروع ہو جاتا ہے. تو یہ چیزیں میں نے پہلی دفعہ دیکھی ہیں اسٹیٹ بینک میں, تو یہ ایسے ہی ہونا چاہیے. اب جہاں تک ایکسچینج ریٹ کا تعلق ہے اس کی وجہ سے ہمارے یہاں انسرٹینٹی نہیں ہے. ایکسپورٹر اپنی جگہ ہیپی ہے کہ وہ ایک اپنی لانگ ٹرم پلاننگ کر سکتا ہے, امپورٹر اپنی جگہ خوش ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ اب جو بھی اس وقت ایکسچینج ریٹ چل رہا ہے وہ اس کے اوپر اپنی پلاننگ کر سکتا ہے. تو یہ چیز بڑی صحیح ہوتی ہے کہ اگر آپ کسی چیز کو سٹیبل رکھتے ہیں, انسرٹینٹی نہیں ہوتی, تو لوگ اپنی جو بھی پلاننگ ہوتی ہے اپنی کوئی اگلے 4-6 مہینے کی پلاننگ اس طریقے سے لوگ کر سکتے ہیں. تو یہ ایک اچھی اپروچ ہے اور اس کو اسی طریقے سے مینٹین کرنا چاہیے. دیکھیے پاک ایران مشترکہ منڈی میں سمجھتا ہوں دس از اے ڈریم. اور اس میں اگر دیکھا جائے تو اگر جیسے ایران کے اوپر سینکشنز ہیں اگر وہ نہ ہوں یا اتنی افیکٹو نہ ہوں تو یقیناً ہم اپنی ریجن میں بزنس کر کے, جیسے ہم نے دیکھا یورپی یونین اپنے یہاں بزنس کر کے اور اس سے بینیفٹ لے رہا ہے, تو ہمیں بھی اپنی ریجن میں کام کر کے اور اس میں بینیفٹ اٹھانا چاہیے اور ہم اٹھا سکتے ہیں. تو یہ چیزیں جو ہیں اگر ہم انٹرنیشنل جو سیناریو بن رہا ہے تو اس میں سینکشنز تو اپنی جگہ موجود ہیں لیکن تھوڑا ماحول بدلتا نظر آ رہا ہے اس کی وجہ سے. جیسے جیسے چائنا اس میں ایڈوانس کرے گا تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں بہت ساری سچویشن انٹرنیشنل ٹریڈ کی تبدیل ہونے جا رہی ہے اور اس میں پاکستان کو چاہیے کہ اپنے حصے کا فائدہ سمیٹے اور اس میں ایران سے بھی ہم کچھ نہ کچھ اپنے حصے کا فائدہ لے سکتے ہیں.
جی بہت بہت شکریہ. یہ تھے پاکستان کے معروف صنعتکار جناب میاں زاہد حسین. ہمیں امید ہے کہ آج کا پروگرام بھی آپ کو پسند آیا ہوگا اور آپ کی توقعات پر پورا اترا ہوگا. اگلے پروگرام تک کے لیے اظفر قاسمی کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.